تمام دوسری کمی کی طاقت سعادت نصیب کروائی ہے. اس دور کے ساتھ اس کام کا جی میری نعمتوں میں اضافہ فرمائے اور ان شاء اللہ ان کی بالکل مبارک تمام ہوگا اور خود لوگوں سے پہلے ہم نے ان کی نصرت کی طاقت نصیب کروایا ہے اور ان شاء اللہ ہماری زندگیوں کا اہتمام ان کی نصرت کی راہ ہمیشہ مدد فراہم فرمایا ہے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجو محمد علیہ وسلم. جیسے کہ آپ کے سامنے اعلان ہوا جس کے لیے موسم انتخاب ہوا ہے وہ بس سے زیادہ تر مشکلات ہیں اور شاید ان کی تیسرا سال ہے یہاں تک سعادت حاصل کرتے ہوئے شاید ضروری نہیں ہم وہ مقدمہ یہاں پر دہرائیں. ہم ہر جس جگہ پر جاتے ہیں یہاں پہلی جگہ جاتے ہیں لیکن اس اعتبار سے کوئی نیا ایسا نہ ہو کہ جو آخر تک سے جو اچھا رہے گا مجلس کا شروع ہوگی دنیا میں اور آپ کے نصیب پہنچیں اور ان شاء اللہ ان کو حاصل کرنے کی سعادت ان شاء اللہ. اسی سلسلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کتابوں کی توجہ نہ دیں اور شاید مقبول کر سکنا کہ اگر جو ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے. نہیں آتا کیسے نہیں آنا تو شاید آتا بھی نہیں. جو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ چند مقام سے انتخاب کریں گے اور ان مقام کا درجے اور پہلے کر کے ذرا کچھ ملنا ان شاء اللہ. اس کا کوئی تعلق اور مناسبت نہیں بن پاتی اس سے جو پہلے ہیں جان پاتا ہے اس میں الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں طریقہ کار ہوتا ہے مجھے باتوں بات اس بات کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میرا بولنے کا انداز اس سے رہتا ہوتا ہے تو شاید اس سے کوئی مناسب بن جاتی ہے. لیکن اس میں یہ ایک مثبت ایک چیز ہے آج کے لیے تحمل بنائیے کل سے
مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہم سمجھ میں آتا ہے
अस्सी हजार की अस्सी मुश्किल की आवश्यकता है। ये भी समझ में आता है कि अगर अस्सी मुश्किल होगी उसको हम सिवाय जरूरत के खाते के हल नहीं कर पाएंगे, वो जो अस्सी मुश्किल होगी। लेकिन ये समझ में आता है कि उस मुश्किल का खुदा ने कोई ऑल्टरनेट हल ना दिया हो, ये भी यानी असर तब्दीली शरीयत नहीं है, शरीयत के अहकाम का खत्म हो जाना नहीं है, इसमें एक सख्ती है, सिर्फ ये असर एक सख्ती का दौर है तो शरीयत खत्म नहीं होगी, उसके अहकाम खत्म नहीं होंगे, इन मुश्किलात का कोई ना कोई हल ना रखा हुआ होगा खुदा ने कहा। तो पहले हम कोशिश करते हैं मुश्किल को समझें और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसी हद तक कोशिश करें कि इस हल क्या है। अगर हम सिर्फ असल जगत को समझ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि असल जगत की पहली मुश्किल ये है कि यहाँ पर लोगों में मान्यता की कमी है। असल मुश्किल हम समझ रहे हैं, असल जगत की सबसे बड़ी मुश्किल ये है लोगों में मान्यता की। अगर ये मुश्किल किसी तरीके से हल हो जाए क्योंकि लोगों की मार्फत में इजाफा हो जाए, ऐसी मार्फत में इजाफा हो जाए जो उनको इमाम की पहचान दे रही है, तो फिर बहुत सारी मुश्किल हल हो सकती है। और अगर मार्फत हासिल नहीं होगी और न समझ सके कि इमाम क्या है, इमाम क्या है, तो इसका मतलब ये भी ऐसे हो जाएगा। क्योंकि अगर आप तजिया करें आपके असल रहबत में जो सबसे बड़ी मुश्किल बन रही है वो ये कि आप रहबत को जहूर में तब्दील कैसे करेंगे, ये खुदा ने किया है। अब इसके लिए तफसीली बयान है कि क्या ये पहली दफ़ा हुआ है कि बच्चे को खुदा की इजाज़त नहीं है, ये खुदा ने कहा कि सुनना कि वो कौमों की आजमाइश में अपनी बुद्धत को रहबत में भेजता है, कानून ने खुदा रखा वो सरसरी काम किया। और आप इसको अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की तारीख में अगर मुताला फरमाते हैं तो बहुत आसानी से देख सकते हैं कि खुदा ने कभी किसी अंदाज में कभी किसी अंदाज में मुख्तलिफ कौमों को अपनी हुज्जत के इंतजार के इम्तिहान में मुबतला किया हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में और हम लोग का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से मुकायसा करना बहुत ज़रूरी है। इमाम हज़रत ने अर्ज़ करता चलूँ पर सभी तस्करा मुझे कि हम अपने दौर की मुश्किल को अगर बिल्कुल टू द पॉइंट समझना चाहते हैं, वाकई मुश्किल को समझना चाहते हैं जो जाहिर से हटकर बातिन तक पहुँच जाए, हमारे लिए आसान तरीन काम यह है कि हम तारीख़ बनी इसराइल का मुताल तारीख़ बनी इसराइल। उसकी वजह यह है कि हमारे पास रिवायात मौजूद हैं कि तुम्हारा और बनी इसराइल का ऐसा मिलाप है कि अगर वो किसी सुराख में भी गए थे तो तुम भी जाओ, ऐसा मिलाप है। हम बनी इसराइल के साथ तारीख में मुश्तरक हैं, गर्चे हम जमानी तौर पर 3000 साल से ज़्यादा फासले पर, हम उसका तारीख में मुश्तरक हैं। तो हमें मुसलसल ये देखना पड़ेगा अगर कोई वाकई इस दौर की मुश्किल को समझना चाहता है, कुछ तो जाहिर मुश्किल है। बल्कि क्या आपकी खदमत में एक दफ़ा कहीं जो मैं मस्जिद में था और वहाँ पर किसी ने तकरीर करते हुए यहाँ तक कहा कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, ये भी भाई अगर कोई समझने वाला मुश्किल को बस इस हद में जाकर समझ रहा है तो इमाम के नाम होने को लोड शेडिंग और इमाम की तशरीफ आने को बिजली आने के सारे उस रिवायत पर एजमान करते हुए जो हमारे मुंतजर किताब के अंदर ये रिवायत मौजूद है और यौमुल खलास नाम करके किताब छपी थी उसके अंदर भी रिवायत उस रिवायत के कलेक्शन में ये रिवायत मौजूद है कि फरमाया तुम्हारे और बनी इसराइल के मुकद्दर में मुशाबहत है इतनी कि अगर वो किसी शराब में जाते तुम भी जाओ। अब मैं सवाल करता हूँ कभी कभी अपने आप बोले वो 40 साल सहरा में घूमे थे, हम कब घूमे? घूम चुके हैं, घूम रहे हैं या अभी घूमेंगे? कौन सी सूरत है? इतना बड़ा वाक्य हुआ है, यही हूँ ना पिताज अरबाई ना सना कुरान के रूम शाह फरमाता है 40 साल घूमते रहे। और मिसाल के तौर पर यह करता चलूँ कि ईसाई और यहूदी रिवायत में 30 साल है, लेकिन हमारे पास कुरान के रूम 40 साल लिखा हुआ है। जाहिर है ये फर्क हो सकता है किसी और सामने अगर आप याद फरमाएंगे तो। 40 साल वो घूमे, हम घूम चुके हैं या इस वक्त घूम रहे हैं या आगे कभी घूमेंगे? अगला मैं मुश्किल को समझने की खातिर इस वाक्य को देखते हुए ये देखना होगा इस वाक्य में घूमने का मतलब क्या है, ये क्या है। अच्छा, कुरान करीम की एक सुन्नत हम सबको पता है और वो ये कुरान करीम सिंबॉलिक है, अलामती बयान है। कुरान करीम में बस अभी तस्करा दो ब्रैकेट्स के अंदर रखते हुए एक कुरान करीम की सुन्नत को बयान करते हुए सुन्नत का सवाल मजरूर है जो मोहम्मद वाले कुरान करीम के साथ संबंध है। वलकद यस्सरना कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान करके नाजिल कर दिया। अब एक अच्छे इंसान देखता है हर दौर हर सदी में दसियों तफासिर और कुरान करीम पर लाना हमने आसान करके नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी किताबों के मुकाबले में जो कुरान करीम की पहले थी उसमें आसानी कौन सी है और उसमें मुश्किल कौन सी है, उनमें क्या मुश्किल है? तो मुझे जो अंदाजा होता है जो अभी तक बात समझ में आती है वो ये कि शायद पिछली किताबों में जो कलबे महफूज हिस्सा है वो शायद तौरात का आखिरी चैप्टर है जिसको हम इस वक्त के ज़माने में रेवलेशन तामीर करते हैं या मुकाशफा। यूँ समझ में आता है कि शायद वो कम मुनहरिफ हिस्सा होना चाहिए तौरात का, छापा तौरात का। अगर आप उसकी तरफ चलते हैं मुकाशफा का मुताला फरमाएं जिसको हम तहरीक इंग्लिश में रेवलेशन कहते हैं तो आप उसमें सिवाय सिम्बॉलिक स्टेटमेंट्स के कुछ नहीं देखेंगे। सब ऐसे सिम्बॉलिक स्टेटमेंट्स के अगर उनको कोई सिर्फ ज़ाहिर को पढ़े तो हिदायत के चैप्टर में से कुछ नसीब नहीं होगा, कतअन नसीब नहीं होगा। और जितनी दफ़ा भी पढ़ लीजिए आपको कुछ नहीं मिलना है। और मिसाल के तौर पर उसके चंद अफवाब में उनका दावा यह है कि उसके चंद अफवाब में तारीख बशरियत, हाल बशरियत और मुस्तकबिल बशरियत बयान हो चुका है। उनका दावा यह है कि रेवोल्यूशन के जो चैप्टर हैं हर चैप्टर 2-2.5 सफ़े के ऊपर मुश्तमिल उर्दू तर्जुमे और मुख्तलिफ इंग्लिश में भी, तो आप देखेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमारी सारी तारीख हाल और मुस्तकबिल बयान हो गया है। तो उनसे पूछना पड़ता है हर दौर में कि इस वक्त कौन से चैप्टर में हैं हम लोग, जिस चैप्टर में उनका दावा है कि हम हैं उसमें इराक की तबाही 2 चैप्टर में आई और वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें हैं। इसके बाद से लेकर हज़रत ईसा की आमद इंतहाई कलील बात है, ये सिंबॉलिक है सबका सब। अगर आप उसमें जाएंगे तो उसमें बाबिल जिसको इराक को किसी ज़माने में तारीख किया जाता था उसको दुल्हन से तारीख किया गया और उसकी तबाही के ऊपर पूरी दुनिया का जरिया लिखा हुआ है और बाबिल की तबाही पे कौन डूब रहा है और कौन हंस रहा है सब लिखा हुआ है। अच्छा, अब इतना सिंबॉलिक है कि अगर किसी को ना समझ में आए कि इन सब बातों का मतलब क्या है, मसलन नाटक में ध्यान में आता है इब्तदाई चैप्टर में एक जगह पर लिखा है कि वो खातून है जिनके सरों पर 12 सितारों का ताज है और उनके ऊपर एक अजदहे ने हमला किया। इससे भी पहले चैप्टर में खिलकत कायनात के वक्त सिंबॉलिक स्टेटमेंट कहता है कि खुदा तख्त के ऊपर बैठा हुआ है और नूरानी वजूद बराबर में मौजूद हैं और वो एक किताब हाथ में लेके कहता है कि कौन इस किताब की मोहर को खोलेगा और सब रोते हैं कि किसी में ये ताकत नहीं। और फिर एक ज़िबा हुआ वह गुस्सा आता है कहता है कि मैं खोलूंगा और उसको जब खोलता देखते हैं तो सब रोते हैं और खुदा जो तख्त पे होता है जब देखता है इसकी जरूरत को कि ये इस महमूद किताब को मोहर लगी की किताब को खोलने का इरादा कर रहा है तो फरमाता है कि अब तेरे रोने वाले हर कौम कबीले नस्ल में करार दूंगा। इतनी सिंबॉलिक है किताब।
بہت سمبولزم ہے. اس کے مقابلے میں قرآن کریم اس سے کہیں زیادہ مفاہیم رکھتا ہے, لیکن ظاہر پڑھنے والے کو بھی کچھ سکھا دیتا ہے, وہ نہیں سکھا پاتا. تورات نہیں سکھا پاتا, تورات نے یقیناً زیادہ کوئی سمبولزم کو سالو کرے, ورنہ اس سمبولزم کے پیچھے نہیں جا سکے گا. قرآن کریم ایسا نہیں ہے. قرآن کریم اگر کوئی صرف ظاہر پڑھے اس ظاہر کو بھی سنبھال لے گا, اور سمجھ جائے گا کہ مطلب پیچھے جانے کی کوشش کرے تو پھر سب تک درد نہیں سکے. پیچھے داستان بہت لمبی ہے. اب آئیے, قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بیان کیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں گھومتے رہے. مزید تفصیلات نہیں ہمارے پاس. تو 40 سال کیا ہوا؟ اب یہ مشکل ہے نا, تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بھائی ہمارا ان کا مقدر ایک ہی ہے, ان کی مشکلات ہماری مشکلات ہیں, ان کی یہ مشکل تھی, یہ مشکل ابھی ہم سالو کریں گے, ہم اس سے گزر چکے ہیں, گزر رہے ہیں یا گزریں گے. پہلے یہ تو سمجھے کہ مشکل تھی کیا. روایت کہتی ہے کہ وہ 40 سال صحرا میں تھے اور ان کے ساتھ ایک مشکل تھی, بولے کہ وہ صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام کو پھر وہیں سے ہوتے تھے. یہ دنیا کے صحراؤں میں سے کون سا صحرا ہے جس میں پوری قوم, جس کی تعداد بعض روایات کے مطابق 4 سے 6 لاکھ ہونی چاہیے, پورا دن چلے اور راستہ نہ ڈھونڈ سکے, یہ کون سا صحرا ہے؟ قطعاً یہ صحرا فلسطین کے اطراف میں کہیں ہونا چاہیے. تصور بھی کیا جا سکے گا کہ اس وقت فلسطین کو آپ دیکھیں جس میں کوئی ایسا صحرا ڈھونڈے جس میں 4 سے 6 لاکھ افراد پر مشتمل کوئی قوم 40 سال تک راستہ نہ ڈھونڈ سکے. اچھا, اب دو راستے ہیں, یا تو ہم یہ کہیں کہ کوئی صحرا ہے جس میں یہ گھومے اور گئی ہوا ہے, ایک اور راستہ بھی ہے, شاید یہ بھی سمبولک ہے, کچھ اور بیان ہے. کیا بیان ہے؟ اگر ہم اس کو سالو کر سکے کہ یہ واقعی صحرا نہیں ہے, کوئی اور صحرا ہے جس کے لیے یہ صحرا علامت ہے, تو پھر ہم سمجھ جائیں گے ہماری مشکل کیا رہے گی. ہم سمجھ گئے, اب تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کوئی ڈیزرٹ ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زندگی کا صحرا ہے, اور ہدف بے ہدف گھومنا, یہ اس کی یہ زندگی کے صحرا میں 40 سال قوم بے ہدف گھومی ہے, اور اپنے نبی کی جسمانی موجودگی کے باوجود اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام ہے, اور ہر صبح دیکھتی تھی کہ ہدف کے حصول میں اب بھی اتنے ہی دور ہیں جتنا پورے دن مشقت کرنے سے پہلے دور تھا. صحیح. ایک اور مشکل بھی ہے مجھے کہ اگر بنی اسرائیل 40 سال گھومے تھے اور ان کا دور ہمارا دور ہے, تو ہمارا دور 1100 سال کا تو ہو چکا ہے, اور ان کا دور مشکل سے 100 سال ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کم از کم 40 کو 11 سے تو ضرب دے ہی ہوں, اور یہ اس قوم کا دور ہوگا جب یہ ہدف گھومے گی, گھوم چکی ہے یا گھوم رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے امت اسلامیہ میں ایک دور یا ہے یا آئے گا جب یہ 40 ضرب کم از کم 11 سال بے ہدف زندگی گزارتے رہیں گے, اور مشکل یہ ہے کہ اس کا حجت خدا جسمانی طور پر بھی موجود تھے, اور اب حجت خدا جسمانی طور پر بھی موجود نہیں. یہ مشکل ہے, بے ہدف جینے میں. اگر کوئی سمجھے کہ غیرت میں اصل مشکل کیا ہے, ایسا مطلب یہ ہدف کا نہ ہونا, اور خاص کر قوموں کے ہدف, ہر قوم کے اندر چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو, ہر قوم کے اندر کچھ استثناءً اچھے بری قوموں میں, اور کچھ استثناءً برے اچھی قوموں میں ضرور ملیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم بری ہے تو 100% بری ہوگی اور ایک قوم اچھی ہے تو 100% اچھی ہوگی, اس کا سنان کچھ نہ کچھ ہوگا. بس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو 40 سال گھومے یہ فرد کا بیان ہے, یہ فرد کا بیان نہیں ہے, یہ قوم کا بیان ہے. ان کے درمیان کچھ اچھے لوگ ہوں گے.
اب بہت زیادہ کی بات ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی 40 سال میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس 40 سال کے صحرا میں گھوم رہے تھے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی درمیان میں موجود تھے. اچھوں کا تو پھر یہ بیان ہے اتنے اچھے بھی تھے. اس کا مطلب ہے جس دور میں امت اسلامیہ اپنی اس بےحدبی سے دو چار ہوگی مطلب یہ نہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے. اچھے لوگ تو ہوں گے ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. مشکل یہاں پر ہے. اب ہم اپنی مشکل کو میرا خیال میں کچھ حد تک سمجھ پا رہے ہیں. اب میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ اتنی گفتگو سے ہم اصل غیبت میں جو آنے والی مشکل ہے اس کو کیا دیکھ پاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ یوں دیکھ پاتے ہیں کہ ایک قوم ہے جو حجت خدا کے ہوتے ہوئے بھی ان سے ہدف نہیں لے پا رہے. ان سے ہدف نہیں ہے. اپنی منمانی کرتی ہے, اپنی منمانی کے نتیجے میں بے حد زندگی گزارتی ہے اور اپنی توانائی کو ضائع کرتی ہے. اس کے بعد ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہ جو حجت خدا درمیان میں موجود تھے پھر وہ بھی درمیان میں نہیں. تو اس کی بے حدف بے مقصد اپنی توانائیاں ضائع کرنے میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اب کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے اور اچھوں کی سننے والا بھی نہیں ہے. ایزان محترم یہ مشکل ہے. اصل مشکل یہاں پر. اچھا اب میں اس کو اور آگے بڑھا ہوں. اچھا کسی قوم میں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے. اب ہم روایات اور آیات سے نکل کر اپنے عقلی تجزیے کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہم نے جب اتنا سب کچھ سمجھ لیا روایات اور آیات سے اب اس کا عقلی تجزیہ کیا کیا جا سکتا ہے. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہوں شاید مثلاً شاید پاس کے نزدیک اتنا زیادہ اہمیت کہاں ملنا ہوں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم اگر سطحیات میں رہیں گے تو ہم مشکل نہیں سمجھ پائیں گے. ہمیں اس کے گہرائی میں جانا پڑے گا. اب جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قوم ہے حجت خدا کے ہوتے ہوئے نہ سننے کی بنیاد پر بے حدب زندگی گزارتی رہی ہے, اپنی توانائیوں کو بے پناہ خرچ کرتی رہی ہے, سزا کے طور پر حجت خدا پردہ غیبت میں چلے گئے. ان کے پردہ غیبت میں جانے کے نتیجے میں اس کی بے حدب زندگی میں مزید اضافہ ہو گیا, اس کی توانائیاں ضائع ہونا شروع ہو گئی. اس قوم کی نشانیاں کیا دیکھیں گی؟ اس قوم کی بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ آپ دیکھیے گا اس قوم کے صاحبان کے احترام لوگ اچھے نہیں ہوں گے. اس قوم کے صاحبان احترام اچھے نہیں ہوں. کیونکہ اگر اس کے صاحبان احترام اچھے ہوتے تو یہ ان سے ہدایت لے لیتی, پھر میں مقصد زندگی کیوں گزارتی. اور یہ میرے خیال میں بہت آسانی سے وہ مقبول جو کیسے صاحب نے اشارہ کرنا ہے. اگر میں جرأت کر کے کہوں کہ ہم صحرا میں ہیں, ہماری قوم صحرا میں, ہماری مشکل ہم اس صحرا میں ہیں. اور صحرا میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بے حدب زندگی گزارتے ہیں. قومی سطح پر بے حدب زندگی گزار رہے ہیں, بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بے حدب بے مقصد زندگی اس خاطر گزار رہے ہیں کہ جس کی سننی چاہیے تھی اس کی ہم نے نہیں سنی, اپنی منمانی کی. اپنی منمانی کرنے کے نتیجے میں ہم اس ہدایت سے محروم رہ گئے جس کی روشنی میں ہم اپنے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پر پھر دوبارہ دو بریکٹوں کے اندر پھر دوبارہ یہ کرنا چاہوں کیا اس کا کوئی قانون ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ کس قوم کے ساتھ یہ ہوتا ہے, کس قوم کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے؟ اور میں اس کو جو اب تک سمجھ پاتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو اب تک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ میں بریکٹ والے مقام کے اندر ایک اور بریکٹ بولتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک اور بات کہتا ہوں. جو یوں سمجھ میں آیا کچھ وقت پہلے میں کسی محنت کے نتیجے میں وہ یہ کہ ہم لوگوں کی زندگی کے اندر ایسٹس کیا ہیں, سرمایہ کیا ہے. ایسا مطلب ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر دو چیزوں میں ڈسٹنگوش کیجیے گا, ایک آپ کی کمائی ہے, ایک آپ کا سرمایہ ہے. جو کمائی مزید نہ بنائے وہ سرمایہ نہیں ہے.
اور جو کمی مزید بناتی رہے بغیر مزید محنت کیے, اب آپ محنت نہیں کرتے وہ خود بناتی ہے, وہ آپ کا سرمایہ ہے. بات کر سکتے اپنے آپ سے سوال کر سکتے تو مجھے زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد اب یہ سوال یقیناً کر لینا چاہیے اور ہر آدمی کر لینا چاہیے, میری زندگی کا سرمایہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں کمائی کو سرمایہ سمجھ کر 60 سال پر اپنے نصیب کو ادھر ہی ختم کر کے چلا جاؤں. مجھے اتنا حق نہیں ملتا. کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ مسلسل اپنی انکم کو ایسٹس میں تبدیل کروں تاکہ جب میں سال بھر میں ایسٹس کافی لمبی مدت تک مسلسل کچھ نہ کچھ دیتے رہیں. اب آپ اپنے آپ سے پوچھے گا آپ کا ایسٹ کیا ہے, آپ کے ہمارے ایسٹس کیا ہیں. اچھا اب بہت سادہ سی باتیں کی جا سکتی ہیں, میں بالکل اپنے اوپر رکھتا ہوں, کسی اوپر رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اپنے اوپر رکھتا ہوں, میں سوچتا ہوں بھائی میں نے کتاب لکھ لی فرض کر دی, یہ میرا ایسٹ ہے, یہ میرا سرمایہ ہے, میں نے کچھ تقاریر کی ہیں وہ ریکارڈ ہو گئی ہیں اور وہ میرے مرنے کے بعد بھی چل سکتی ہیں, یہ میرا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر ہم یہ سوچ لیتے ہیں خدا نے فانی اشیاء کے بقا کے لیے قانون کیا رکھا ہے. کل من علیہ فان, سب فانی ہیں, یہ جو فانی اشیاء ہیں کیا ان کی بقا کا کوئی قانون ہے؟ خدا کس قانون کے تحت ان فانی اشیاء کو جن میں تمام تر امکانات فنا کیے ہیں اپنی بقا کا ایک عنصر دے دیتا ہے پھر وہ باقی رہ جاتی ہے؟ ویسے تو الفاظ ثانی ہے لیکن قرآن باقی ہے. الفاظ ثانی ہمیں بار بار یہ سوچنا پڑے گا کیوں, تاکہ میرے ایسٹس فانی نہ ہوں باقی, کیونکہ میں خود بھی فانی نہیں ہوں میں خود بھی باقی ہوں. آپ مطمئن رہیے گا علامہ طباطبائی اس کو کہتے تھے اور یہاں کل من علیہ فانی سے مقابلے میں نہ آئے اس بات کے اندر, ہم باقی رہیں گے, ہمیں فنا نہیں ہے. اس دائم الوجود بلکہ واجب الوجود نے ہم جیسے فانی لوگوں کو بقا کا عنصر دے دیا ہے. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ کی طرح روح خدا کو بنانے کی, روح خدا کو بقا, اس باقی نے جو واجب الوجود ہے ہم ممکن الوجود کو جن میں سب فنا تھی اپنی طرف سے ایک ہدیہ دے کر باقی بنا دیا ہے. لہٰذا ہم سے کہتا ہے تم لوگ خالدین فیہا ابدا, اگر ہم فانی ہیں تو خالدین فیہا ابدا کیسے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہم باقی ہیں. باقی ہیں تو کیسے بقا ہے؟ بقا یہ ہے کہ ہم عالم تبدیل کرتے رہیں گے, اس دنیا سے اس دنیا, اس دنیا سے اس دنیا, اس دنیا سے کسی اور دنیا, ہم عالم تبدیل کریں گے. ہمیں فنا نہیں ہے, دنیا کو فنا ہے, ہم باقی ہوں. اگر میں باقی ہوں تو میرے ایسٹ فانی ہوں یا باقی ہوں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم فانی ہیں تو ایسٹ بھی فانی ہیں, نہیں, ہمیں ایسٹ باقی چاہیے کیونکہ ہم خود باقی ہیں. ایک پودا جس میں 100 سال چلنا ہے تو 100 سال پانی چاہیے, پانی کی پروویژن 10 سال کی اور پودا نے 100 سال چلنا ہے تو 90 سال کیا کرے گا بھی؟ پانی نہیں ہم باقی. اچھا اب بقا کے لیے ایسٹ کہاں سے لائیں گے؟ مشکل ساری آپ کے ساتھ یہ کہ آپ خود پانی تھے, خدا نے آپ کو بقا کا عنصر دیا, آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ آپ جو خود پانی ہیں ایسے ایسٹس کریٹ کریں جو باقی رہ جائیں. خدا سے پوچھیں کہ اگر وہ پانی چیزوں کو باقی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو قانون کیا دیا ہے, تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ میں اگر اپنے ایسٹس کو باقی رکھنا چاہتا ہوں مجھے باقی کیسے رکھنا ہے. یہ مجھے لگا کہ اصل کوشچن, یہ ہماری زندگیوں کا اصلی سوال ہے. اب اس قانون کے اوپر اگر بات کرتے ہیں, خدا نے اس دنیا میں بقا کا ایک قانون رکھا ہے اور ہمیشہ کی بقا کا ایک اور قانون رکھا ہے. اس دنیا میں بقا کا ایک سادہ سا قانون ہے, وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے باہر وہ روئے زمین کے اوپر بات ہے. یہ خدا نے کہا. اور جو ہمیشہ باقی رہنے کا قانون ہے اس کا ایک سادہ سا قانون ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب ایسا نہیں ہوتا, ہم دیکھتے ہیں بھائی اصل زندگی کیا ہے. ہم فانی ہیں, ہمیں باقی نہیں سہارا ہے اور ہمیں باقی بنا دیا ہے, خالدین ابدا کا وعدہ کر دیا ہے. اب ہم سے کہا جاؤ دنیا میں ذرا اپنے لیے کچھ لے کر آؤ تاکہ راہ, کیونکہ تم نے باقی رکھنے کا ہم نے ارادہ کیا. اب ہمیں جو جاب دی ہے وہ یہ ہے کہ تم بھی پانی, تمہاری دنیا بھی پانی, لیکن تمہیں ایسٹ بنانے جو باقی ہے. ہم نے خدا سے پوچھا خدایا میرے اندر کہاں اتنی طاقت ہے, تو اس نے کہا کہ میں تم پہ رحم کروں گا, میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم ان فانی اشیاء سے باقی ایسٹس کیسے بنا سکتے. تو اس نے کہا اگر زمین پہ باقی رکھنا چاہتے ہو تو انسانوں کے کام آتا, تم زمین پہ باقی رہو گے. وہاں ماما یعنی پاؤں گا تو جم کو دے گا آئے گا. اور اس نے کہا کہ اگر تم کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے ہو جو ہمیشہ باقی رہے تو تم وہ مجھے دے دینا, میری تو عادت ہی فانی کو باقی کرنے کی ہے.
کیا بات,
مجھے دینا میں تمہارے ایسٹس کو بہا دے دوں گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب ایکویشن کلیئر ہو گئی. اچھا اب صرف ایک کوشچن رہ گیا, اللہ کے پاس کوئی چیز پہنچتی کیسے؟ اگر یہ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں پھر وہ چیزیں ایسٹس بنا کر خدا کو دے دوں گا, اور خدا نے کہا جو میرے پاس آئے گا وہ تو باقی رہے گا. صحیح. اب پھر ایک بات رہے گی, خدا کے پاس کوئی چیز پہنچتی کیسے؟ درود بھیجے گا محمد والے. اس کو متصل کرتے ہوئے کہ ہم اسی بحث سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ بات سمجھ میں آتی ہے خوبصورت الفاظ خدا کے پاس پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے. محض خوبصورتی الفاظ کی ان کو خدا تک پہنچانے کے لیے صلاحیت نہیں دے. جس ہم الفاظ, مادیات, اشیاء, ان کی کسی چیز کی کوئی خوبصورتی, ظاہر خوبصورتی ان کو خدا تک پہنچانے کی قابل نہیں رکھتے. بس میرے خوبصورت الفاظ نہیں ہوتے, میری خوبصورت آواز نہیں پہنچے گی, میری خوبصورت تصویر نہیں پہنچے گی, میری بنائی ہوئی خوبصورت عمارت نہیں پہنچے گی. ظاہر کی کوئی خوبصورتی اس بنیاد پہ کہ ظاہر کی خوبصورتی ہے اللہ تک نہیں پہنچے گی. اور وہ فرماتا ہے تم جو جانور قربان کرتے ہو نہ اس میں گوشت پہنچتا ہے نہ اس میں خون پہنچتا ہے, لیکن تمہاری نیت اللہ تک پہنچتا ہے. بس بس نیت اللہ تک پہنچتی. اب سمجھ میں آتی ہے یہ بات, نہ اشعار پہنچنے, نہ تقریر پہنچنی ہے, نہ لکھائی پہنچنی ہے, نہ شکل نہ پہنچنا ہے, نہ عمارت نہ پہنچنا ہے, ان سب کے پیچھے ایک نیت ہوگی, بس وہ پہنچے اور کچھ نہیں پہنچے. اب مجھے اپنے ایسٹس کو بنانے میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اب پوچھے گا میری زندگی کے ایسٹس کیا ہیں جو باقی ہیں. اب مشکل ہے جاننا, عمارت بنانا آسان ہے, بولنا آسان ہے, لکھنا آسان ہے, دنیا کا ہر کام آسان ہے, لیکن نیت صادقہ بنانا قلب سلیم سے نکلنے والے یہ مشکل ہے. اور یہ اصل میں ایسے ہے باقی سب ختم ہو گئے, باقی کسی چیز کو کوئی بکا نہیں, باقی سب کو بنا. تو ایسا کہ مطلب ہم اور آپ بڑے عجیب میدان میں اتار دیے ہیں. اب وہ جو یہاں سے نکلنا تھا اب اس کے پیچھے جا کر ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے تھا. درود بھیجے گا محمد والے. سب کو مختصر کرتا ہوں تاکہ اپنی بہن کی طرف واپس آؤں. ہماری صرف نیت صادقہ نہیں باقی رہنا. اب اس میں کے ساتھوں کے ذریعے سے ہم کون سی ایسی خدمت کر پائیں گے جس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بھی حل کر پائیں, اور جو ہمارے ساتھ اتنی کثیر تعداد میں مشکلات ہیں ان مشکلات کو بھی حل کر پائیں. یہ ہمارا اصلی میدان ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ اس میں جو خود خدا المتعال کی طرف سے وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے کچھ مشکلات آ رہی ہیں, ان مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہارا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بنی اسرائیل سے, ان کی مشکلات کو دیکھو, تمہیں سمجھ میں آئے گا تمہاری عصر حاضر کی مشکلات کیا ہوں گی. اس میں عرض ہوا بے حدب زندگی گزارنا, بے حدب زندگی گزارنا مشکل. میں نے ایک بریکٹ کھولی تھی, پھر اس بریکٹ میں ایک اور بریکٹ کھولی تھی, جو بیچ والی بریکٹ تھی وہ گزر چکی, جس میں بتایا کہ ایسٹس کون سے. اب ان ایسٹس میں ایک ایسٹ آپ کی جگہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. اب اس کی تشریح نہیں کریں گے ورنہ پھر دوبارہ وہی ہو جائے گا, لمبی ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ وہ حقائق جن کی بنیاد پر یہ ساری دنیا اور اس کے بعد چل رہی ہے, اگر ان حقائق کو کوئی اپنی روح میں جذب کر لے, علم جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ایسٹ ہے, علم ایسٹ ہے, علم باقی رہے گا. اور یہ میں اپنی خدمت ناز کرتا چلوں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں, کیونکہ ابھی یہ طے ہوا کہ ایسٹ صرف نیت کے ساتھ ہے, ہم جو کچھ بھی ہیں وہ فکر ہے اور کچھ نہیں. ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں وہ فکر ہے, باقی سب دکھا ہوا ہے. کیونکہ ابھی طے ہوا کہ کوئی عمارت نہیں بچے گی, کوئی کتاب نہیں بچے گی, کوئی لفظ نہیں بچے گا, صرف نیت صادقہ بچے گی. اور نیت صادقہ صرف فکر سے, یہ فکر سے. اس کا مطلب ہے جو کچھ بچ رہا ہے ہمارے اندر بچانے کے لیے صرف فکر پہ, جس کی فکر کمزور ہے اس کا وجود فانی ہو جائے گا, اس کو فکر مضبوط کرنی پڑے گی ورنہ مصیبت میں پھنسے گا. اب جب ادھر دیتے ہیں ایسٹس میں ایک چیز آ گئی, علم ایسٹ ہے اس نیت صادقہ کے ساتھ. اب علم میں سے ایک علم یہ سمجھ میں آتا ہے, علم میں سے ایک علم یہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا یہ بات بھی تقریباً طے شدہ ہے, وہ یہ کہ کسی بھی جگہ بیٹھنے سے, کوئی درس سننے سے, کوئی کتاب پڑھنے سے علم نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. میں نے خود ایسی کلاسز دیکھی ہیں جس میں 250-300 مجتہدین بیٹھے ہوئے, میں نے ایسی کلاسز دیکھی جس درس اشتہار میں خود شرکت کرتا رہا کچھ عرصے تک, اس میں 1200 شاگرد بیٹھے ہوئے جو میں گن پایا ہوں. ایک موقع پر میں نے کہا دیکھتا ہوں اس کلاس میں کتنے لوگ آ جائیں گے درس اشتہار میں شرکت کر رہے ہیں, تو اس میں مختلف دروازے تھے, اس میں مختلف دوستوں نے کلاس بھی گنے, ہم بھی گنے. 1200 کے بعد درس شروع ہو گیا, ہم نہیں گن سکے. اچھا کیا سب کے سب لوگ علم حاصل کر رہے ہیں؟ بہت مہارت کے ساتھ, دس دس کا صرف مشق میں سارا مراد ہے اور کچھ نہیں ہے. مجھے کہ اگر میں علم دے رہا ہوتا, مجھے شک ہے بارہ بار, اگر میں علم دے رہا ہوتا اور جتنے لوگ نیچے سن رہے ہیں سب کے سب سن رہے ہیں, تو کیا سب کو علم مل رہا ہے؟ کیا کیا ساؤنڈ ویوز کا کانوں سے ٹکرانا یہ علم ہے؟ کیا میرا ساؤنڈ ویوز جنریٹ کرنا یہ علم دینا نہیں؟ نہ آواز کی لہریں ایجاد کرنا علم دینا ہے, نہ آواز کی لہروں کا کانوں سے ٹکرانا علم لینا ہے. یہ سب بہانے اور وسیلے ہیں, یہ سب بہانے اور وسیلے ہیں. یعنی جب کے ساؤنڈ ویوز آواز کی لہریں کسی کے کانوں سے ٹکرائیں اور اس کے اندر علم ہو تو خدا کی طرف سے کچھ افادہ ہوگا, وہ علم ہے, وہ علم ہے. باقی سب بہانا ہے, ہم لوگ بہانے کا حصہ ہیں, نہ کہ ہم لوگ مجرم علم ہیں. ہم لوگ مجرم نہیں ہیں, ہم لوگ بہانے ایجاد کر رہے ہیں کہ شاید اس بہانے سے کچھ علم ایجاد ہو جائے. اور خدا کے ساتھ نے ایک عجیب قانون رکھا ہے, یہ قانون سمجھنا بھی ایسے ہے, وہ یہ کہ ہر وہ چیز جو خلوص نیت سے دی جائے خدا کی بارگاہ میں اضافہ ہوگا. اگر ہم دے سکے تو جو دے سکیں گے خلوص نیت سے وہ ہمیں بہت زیادہ ہو کر ملے گا. یہ قانون خدا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ تو غربت کی شکایت کر رہے ہیں, اس قانون خدا کا استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی پیسہ پیسے کی خاطر دے گا تو شاید نہیں بڑھے گا، لیکن اگر کوئی پیسہ خدا کی خاطر دے گا تو ضرور بڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بڑھے گا۔ یہ قانون ہے خدا، اور اس میں سب شامل ہے، اس میں پیسہ، احترام، محبت، شہرت سب شامل ہے۔ جو کچھ آپ اللہ کی بارگاہ میں خلوص سے دیں گے وہ آپ کو کثیر کثیر ہو کر واپس ملے گا۔ کیوں دینے میں بخیل ہیں؟ یعنی ہماری مثال بعض اوقات ایسی ہے کہ ایک آدمی آتش دان کے سامنے بیٹھا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے جب تک تم مجھے حرارت نہ دے میں لکڑی نہیں ڈالوں گا، اور نہیں سمجھ رہا کہ جب تک لکڑی نہیں ڈالے گا حرارت بننی نہیں ہے۔ ہم لوگ اس طرح ہیں، ہم لوگ الٹا دیکھ رہے ہیں قوانین خدا، ہم قانون خدا کو الٹا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں محرومیت ہے، ساری محرومیت ہے، یہاں قوانین خدا کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ سب ایسٹس ہیں، اگر کوئی ان قوانین کو روح کی گہرائیوں تک جا کے سمجھ جائے، اور آپ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آنا، اگر کوئی یہ کرے تو میں نے عرض کیا سن دینا یہ علم نہیں ہے، سنا دینا یہ علم دینا نہیں ہے، سمجھ لینا یہ علم نہیں ہے۔ ان سب کے پیچھے خدا کی طرف سے توفیق آئے اور سننے والوں کے قلوب میں اطمینان ایجاد کر دے اس علم کے بارے میں، اب یہ اس کے ایسٹس میں تبدیل ہو جائے۔ جس طرح ہمارے بدن کو غذا چاہیے، ہماری روح کو خالص علم کی غذا چاہیے، اور اس کی روح بلند ہوگی جس کا خالص علم بلند ہوگا۔ اس کی روح بلند ہوگی، بس لفاظی سے کتابیں دہرانے سے روح بلند نہیں ہوگی، اس سے کسی چیز سے روح بلند نہیں ہوگی۔ روح اس وقت بلند ہوگی جب علم روح میں سرایت کرے گا، اس پر ایمان ہوگا۔ اور یہ میں اپنی خدمت میں بس اجمالا عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی علم ایمان میں تبدیل ہو جائے تو خدا نے کہا قرآن کریم میں کہیں پر بھی ایمان کو بغیر عمل کے نہیں دیکھتا، تمام قرآن کریم کے اندر والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب پر ہم اس کو دور نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ صرف نچلی کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اگر کسی نے ممبر پہ بیٹھ کر ایک بات کہی اور سننے والے 300 تھے، اور ان 300 میں سے 5 آدمیوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی عمل میں، اس کا مطلب ہے علم صرف 5 آدمیوں کو ملا ہے، باقی کو علم نہیں ملا ہے۔ انہوں نے ریکارڈنگ سنی ہے اور ریکارڈ کر لیا ہے، بس ریکارڈنگ سنی ہے اور ریکارڈ کر لیا ہے، یہ اچھے اسٹوریج کیپیسٹی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا موضوع سے باہر بھی آئے، چند باتیں تھیں زبان سے جاری ہو رہی تھیں، تو میں نے کہا کہ اس میں رکوں، رکاوٹ نہ ڈالوں۔ اب میں اس کو دوبارہ کمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسٹس ہونے کے لیے کیا ایسٹس کیا ہیں؟ ان ایسٹس میں سے ایک ایسٹ یہ ہے کہ قرآن کا کے قوانین کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک ان قوانین میں سے قانون یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کے قانون کو توڑے گا تو محرومیت آئے گا، بہت سادہ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ البتہ پھر کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی نیند کی خاطر نماز چھوڑے گا تو محرومیت آئے گی، پھر محرومیت کی شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ کسی سے نہ کر رہے ہیں، آپ سے کر رہے ہیں۔ آپ محرومیت کا سبب بن جائیں گے اگر حکم خدا توڑے گی۔ اچھا، اگر قوم محروم ہو جائے، اس کا مطلب ہے قوم نے حکم خدا توڑا، دور تو چاہتا ہے۔ ابھی آپ قبول کیا تھا کہ اگر کوئی حکم خدا توڑتا ہے تو محرومیت آتی ہے۔ البتہ اس کو میں کسی اور طرح سمجھ پایا ہوں، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ، اور اس کو میں سارے بوجھ کو اپنے اوپر لے رہا ہوں، غلطی ہوئی تو میری غلطی ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکم خدا توڑے کسی بھی چیز کی خاطر، اس چیز سے ذلت آتی ہے، اس سے ذلت آتی ہے، نہ کہ وہ فائدہ نہیں دیتی اور محرومیت آتی ہے۔ محرومیت نہیں آتی، ذلت آتی ہے، صحیح؟ اچھا، اب پھر میں مثال آتا ہوں اسی نماز کے اوپر۔ اگر نیند کی خاطر حکم خدا توڑ دیا نہیں پڑھی نماز وقتوں پر تو کیا ہوگا؟ اس سونے سے کوئی ذلت آئے گی. اس سونے سے کیوں؟ جو حکم خدا کو توڑ کے کیا ہے, اس سے کوئی ذلت آئی نہیں ہے. اب اس قوم کی ذلت ان کو کون تھا؟ اس قوم کی ذلت ان کو کون تھا؟ اب میں نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں کہ میں ایک ایک لفظ کو لے کر پیچھے پڑھوں, لیکن سمجھنا بہت آسان ہے کہ کوئی سیکشن چھوٹا کا ایک جملہ کر حیات من عند اللہ. یہ بس اس قوم میں کچھ ذلتیں ہیں اور وہ ذلتیں صرف اس وجہ سے آئی ہیں کہ حکم خدا ٹوٹے, حکم خدا پامال ہو. جہاں حکم خدا پامال ہو, جس چیز کی خاطر ہو, اس سے ذلت آئے گی. اس قانون کو ابھی تک کیوں سمجھ پایا ہوں اپنی زندگی کے اندر؟ صحیح. اب میں کر کے کیسر بھائی کی بات کو آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ ہے, علم ترک کیا کتابت کی خاطر, تقویٰ ترک کیا خطابت کی خاطر, خلوص ترک کیا خطابت کی خاطر. اب خطابت سے ذلت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بے پناہ آئے گی. کم سے کم کیا آئے گی؟ کم سے کم یہ آئے گی کہ حضرت کے ساتھ, جس میں میں بہت کم کر کے عرض کر رہا ہوں, کم سے کم یہ آئے گی. اصل میں میں نہیں کہنا چاہ رہا اس سے بہت پڑھ کے آئے گی, کم سے کم یہ آئے گی کہ جو بس فطرت ہوں گے وہ رہنما ہوں گے. اب یہ ہوگا. اب اگر میں وہ عرض کروں تو سید الشہداء نے فرمایا ہے, سید الشہداء نے فرمایا تم عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ. خدا شاہد سید الشہداء کا جملہ ہے. اگر حجت خدا کی نصرت میں بر وقت اقدام نہیں کرو گے مفہوم, تو تم عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ جہاں حکم خدا ٹوٹے گا, جس چیز کی خاطر ٹوٹے گا, اس سے ذلت آئے گی. ذلتوں میں سے چند ذلتوں کو ہم سمجھ پا رہے ہیں اور چند ذلتوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس کو حجت خدا تشریحاً سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ذلت تم پر ہے. اچھا, اب کوئی پوچھا اصل غیبت کی مشکلات کیا ہیں؟ یہ مشکلات کا اصل غیبت کہ اصل غیبت میں میں سب کو جمع کر رہا ہوں آخر میں لانے کے لیے, اصل غیبت میں بار بار حکم خدا کمپرومائز ہوگا. بار بار حکم خدا پہ کمپرومائز کرنے کی وجہ سے جن امور کی خاطر حکم خدا ٹوٹے گا, ان سے ذلتیں آئیں گی اور ذلتوں کا انبار نقصہ چلا جائے گا, ذلتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اچھا, جب یہ ذلتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر قوم دوبارہ اس کو ترمیم کرنے پر آئے گی اور کہے گی کہ ایک ایک کر کے وہ سارے حکم خدا جو ٹوٹے تھے وہ بحال ہوئے. اس کو ہم کہتے ہیں احیاء دین و شریعت. ایک ایک کر کے وہ سارے حکم بحال ہو تو پھر دوبارہ عزتیں آنا شروع ہو جائیں. اور ارادہ خدا ذلت دینے پر ہے یا عزت دینے پر ہے؟ ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. خدا عزت دینے کا ارادہ کیے بیٹھے. ایسا ہے, یہ ہماری مشکل ہے. اصل غیبت کی سب سے بڑی مشکل اب سمجھ میں آتی ہے اس تمام گہرائی کے اندر اور متفرق بیانات کی مدد سے. وہ یہ ہے کہ حکم خدا بار بار ٹوٹے گا. حکم خدا کی پامانی کی وجہ سے وہ جو قانون الہی ہے, جو جس چیز کی خاطر حکم خدا ٹوٹے گا, اس سے ذلت آتی ہے, قوم سے ذلت آئی. اب یہ ایک اور مشکل ہے کہ اس میں استثنان کچھ لوگ ہوں گے وہ قانون نہیں توڑ رہے ہوں گے, لیکن ذلتوں کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑے گا. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا.
من حيث القوم ذلتان بھی اور اس قوم کے اندر موجود صاحبان عزت کو بھی وہ ذلتان پانی پڑھ گئے کیونکہ قوم کا حصہ ہے قوم کا حصہ اب خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ذلتوں کا سبب نہ بنیں اپنی قوم کے اندر خدا کرے نعوذ باللہ ہم ان ذلتوں کا سبب نہ بنیں اور خدا سے پناہ مانگتے ہیں خدا ذلتوں کے اس دور میں ہماری عزت محفوظ رکھے یہ اصل جگہ کی مشکل ہے باقی سب آسان ہے باقی سب چیزیں کوئی چند ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے رسول کے دور میں بھی سارا سازا ہے اللہ کے رسول کے دور میں بھی دشمن کے حملات تھے اور محاصر تھا اس وہ غیبت کی مشکل نہیں ہے یعنی کوئی کہے غیبت کی مشکل یہ ہے کہ ہم محاصرے میں ہوں گے اصل ظہور اور حضور میں دکھا غیبت کی مشکل یہ ہے کہ ہمیں جنگ کرنی پڑے گی اصل ظہور میں بھی کرنی ہے غیبت کی مشکل یہ ہے کہ ہم فقیر ہوں گے اصل ظہور کے اندر فقر تھا اصل مشکل کیا ہوگی اصل غیبت میں ذلت آ رہی ہے اور صاحبہ عزت کے لیے مشکل یہ ہے کہ اپنی عزت بچائیں گے کیوں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو مزید خدا ہوگا وہ صحیح کہنا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں کہ جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا اسے لوگ احمق کہیں گے یہ احمق ہے انسان بہت ساری چیزوں کو صبر کر سکتا ہے لیکن لوگوں کی دی ہوئی بے عزتی کا صبر کرنا اور سفر کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے کہ دو طرف سے اللہ عزت دے رہا ہو اسی حالت میں بندے بے عزتی دے رہے ہوں اور بندہ اللہ کی دی ہوئی عزت کے خانے ہیں یہ بہت سخت قانون ہے آپ اس میں جتنا غور فرما لیں آپ دیکھیں گے بہت سخت لیکن میں تو سمجھتا ہوں یہ تو تبدیل ہے ہی نہیں ہم کرتے ہیں جتنے جتنی جو سننے والے ہیں سب ایک رہا مجھے اس کے کون سا جہاز ہے اب کام کی مجھے ہے کچھ بھی کام تو ایک رہتے ہیں تبدیل نہیں ہے سن وہ جو باہر ہی تبدیل ہے جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نے حق ظالم کی مقام کے لیے وہ باہر حق کہنے پر زندہ کرتی ہے اور کوئی حق کی خاطر خدا کی خاطر اس زندہ کو برداشت کرتے ہیں یہ بہت سخت کام ہے مجھے جو احساس ہو رہی ہے بات سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ اطاعت خدا نے سخت ترین مقام یہی مقام جو ابھی تک بات نہیں کہ کوئی ظاہری بے عزتی ہو رہی ہو اور انسان تعامل کرے اس عزت پہ جو خدا کی دی گئی عزت اب ریسانی بچا میں تمام کروں گا ایک مسائل کا جملہ اور اپنے مدین کی حضرت کے بچ یہ جملہ بہت امین ہے یعنی میں نے اس کو تھوڑا سرچ کیا مجھے اس کے اثرات مل رہے ہیں ایک دفعہ سند ملی لیکن میں اس کو محفوظ نہیں کر پایا یہاں تک کہ مجھ سے اس وقت سند کا مطالبہ کرے شاید میں نہیں دے پاؤں گا مجھے معاف کیجیے گا لیکن میں سند ایک دفعہ چیک کر چکا ہوں اور یہ جو یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے اور آپ نے بھی سنا ہوا وہاں کچھ واقعہ موجود ہے کہ چند لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا گزرے ہیں اور نہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور پوچھا گیا کہ کیا ہو رہا ہے کہا ہم یہ شمار کر رہے ہیں یہ حساب کر رہے ہیں کہ زندگی میں سخت ترین وقت کون سا سخت ترین وقت کون سا تو لوگوں نے مختلف آرا کی اور مولانا مومن سے کہا کہ آپ تشریف فرما ہو ہمارے درمیان اردو کو نتیجے تک پہنچا تو پوچھا کہ تمہارے نزدیک سختی کیا ہے اس نے کہا کہ مثلاً سختی یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کے سامنے حال کرنا نہ ہو دوسرے مطلب تمہارے نزدیک سختی کیا ہے اس نے کہا سختی یہ کہ دشمن حملہ کرے اور تمہارے پاس عوام و انصار نہ ہو گفتگو بڑھ گئی کسی نے پوچھا ابو الحسن آپ کے نزدیک سختی کیا ہے اور مولانا نے ایک جملہ فرمایا اور میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ ادھر ادھر دیکھا کہ اجنبی نہ ہو یا خوش نہ ہو اور اس کے بعد فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور کوئی کچھ نہ کر سکے صاحب عیسیٰ مانگ کے عیسیٰ مولا نے اپنی کوئی سختی نہیں بتائی سیدان کی سختی بتائی کہا
اب کوئی سبھی سب کا کوئی مہان ہے اور سب پر جاننا کا ہو اب سمجھنے والے کو سمجھنا پڑے گا کوئی تمہاری سودا کو مانا ہے جو بند رسول اللہ ہے کوئی تمہاری سودا کو مانا ہے جو ام کا عالم ہے کوئی تمہاری سودا کو مانا ہے جو سید ہے جو سارے عالم ہی ہے اور سب کچھ رہ کر سکو تم سب کھن کرو یہ سب ہے اس خاطر اہل بیت بابا کہتے ہیں شام جاتا شام جاتا بڑی مہنتی کی باہری اور وہ اللہ کی نیجی عزت میں پالے تھے اور آج کا سنسار کے بعد ہم جیسے لوگوں میں سے اٹھ کر اب سمجھ رہا ہے کہ سجاد اسیر جواب سے اپنوں کے لیے یہ نہ کہا کہ پاؤں سے تو نے کعبہ ہے سجید کی میں پہلا تو